أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
یہ سورہ مریم جس کا آغاز ہم نے کیا اور اس سورت کے بالکل شروع میں آغاز سورت میں ہم نے سیدنا زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اور ذکر پڑھا جو اس سورت کی پہلی آیت سے شروع ہوا اور آیت نمبر 15 تک چلا. سیدنا زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ذکر میں ہم نے دعا کی اہمیت اور دعا کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ تمام تفصیل ہم نے اسی زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور قصے اور واقعے میں بیان کر دی ہے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 16 سے اس سورت کا اصل مضمون شروع ہوا، اور وہ مضمون تھا سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر، جو آیت نمبر 16 سے شروع ہوا اور پھر بعد میں ضمناً سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی ہم نے پڑھا. یہ سلسلہ آیت نمبر 40 تک پہنچا اور اب آیت نمبر 41 سے آج کے درس کا آغاز ہوا, اور اس طریقے پہ آج ہم ذکر خلیل شروع کرتے ہیں جو آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ ذکر خلیل آیت نمبر 50 تک جائے گا. آیت نمبر 51 سے ذکر کلیم شروع ہوگا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر, اور پھر آیت نمبر 54 میں ذکر ذبیح ہے, اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر, اور پھر اگلی آیت نمبر 56 میں ذکر ادریس ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اور اگلی آیت میں پھر چند مشہور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. وذکر فی الکتاب ابراہیم, وذکر سے مراد اس قرآن کے مخاطب اولین ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں یعنی کلام پاک میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی بیان کرو اور پڑھو. اور گویا کہ یہاں پر جو ارشاد ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم, یہ حقیقت میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 کے ساتھ ملا ہوا ہے. آیت نمبر 69 سپارے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, وَتْلُ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کے سامنے ان آیات کو پڑھو سناؤ جن آیات میں نبأ ابراہیم, ابراہیم کی خبر ہے. تو اس آیت سے اس آیت کا ربط مل رہا ہے, ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے نبی تھے. صدیق سے, صدیق یہ اصل میں صدق سے ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے, اور یہ وزن فعیل پر ہے. صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا, اور صدیق بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. اصطلاح میں علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے بعد صدیق کا نمبر ہے, اس کا نمبر ہے اور اس کا درجہ ہے جو بہت زیادہ تصدیق کرنے والا ہے, سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا, اور وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کا لقب ہی صدیق ہے, ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور یہ دلیل ہمیں خود قرآن پاک سے مل رہی ہے. پانچویں سپارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. تو یہاں پر اللہ تعالی نے نبوت کے بعد صداقت کو اور صدیق کے مرتبے کو بیان کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص طور پہ یہ لفظ صدیق اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ بائبل نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس چیز کو بیان کیا کہ جو پیدائش کا باب اس وقت موجودہ بائبل میں ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو مرتبہ جھوٹ بولا, اور نہ جانے پھر اس چیز کو ہمارے ہاں محدثین نے کس طریقے پہ قبول کر لیا, اور کس طریقے پہ ہمارے ہاں یہ چیز قرآن کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے, اور یہ جو ہم بارہا کہتے اور سنتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح کتاب, معتبر کتاب وہ صحیح بخاری ہے, تو یہ قول اور یہ جملہ بعض علماء کا ہے, یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اور نہ ہی حدیث ہے, بلکہ یہ کہ امت کی اکثریت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے, اور یہ درست ہے, لیکن اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحیح بخاری قرآن پاک کی طرح ایک ایسی کتاب ہے جو کسی غلطی وغیرہ سے محفوظ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ایک سے زائد مقام پر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا۔ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور مفسرین اور محدثین اور علماء امت نے اس کی تعویل کی ہے، لیکن ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس روایت کو جو کہ صحیح بخاری میں ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صحیح بخاری میں جو چند ایک جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے جو جھوٹی اور من گھڑت روایتیں شامل کی گئی ہیں، ان میں ایک جھوٹی حدیث یہ بھی ہے جو کہ ہے تو صحیح بخاری میں لیکن جھوٹی حدیث ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ کہا اور جھوٹ بولا۔ اور صحیح بخاری میں اس طریقے کی چند ایک روایات موجود ہیں، مثلا مناقب الانصار کے حصے میں ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جس کی روایت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رأیت فی الجاہلیت قردۃ اجتمع علیہا قرادۃ قد زنت فرجموها فرجمتها معه۔ عمرو بن میمون کی یہ روایت خود صحیح بخاری میں موجود ہے جو بالکل جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ دیکھا کہ ایک بندریا سے زنا ہوا اور سب بندروں نے مل کے اس پہ حد جاری کی اور اس کو انہوں نے سنسار کیا، رجم کی سزا دی، میں نے بھی اس رجم کی سزا میں حصہ لیا۔ یہ حدیث عقل کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ بندر غیر مکلف ہے۔ تو یہ کس طریقے پہ ممکن ہے کہ بندر اور بندر کی برادری میں سے کسی بندر یا بندریا سے زنا ہو اور تمام بندر مل کر اس پہ اس حد کو جاری کریں یعنی اس کو سنسار کریں؟ تو یہ ان چند روایات میں سے دو روایتیں ہیں جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک روایت عقل کے بالکل خلاف ہے اور دوسری روایت سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ خلیل ہیں اللہ کے اور اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، ان کی نبوت پہ حرف آتا ہے، ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بہت زیادہ سچ بولنے والے اور بہت زیادہ تصدیق کرنے والے۔ اور ان کا واقعہ اور ان کا ذکر یوں ہے، ارشاد فرمایا کہ اذ قال لابیہ، اب قرآن اس گفتگو کو اور اس کیفیت کو اس حالت کو نقل کرتا ہے جو ابراہیم اور ان کے مشرک باپ کے درمیان ہوئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اسوہ ابراہیمی کے عنوان سے چند درس دیے ہیں جو گیسٹ میں غالباً محفوظ ہو چکے ہیں، ان دروس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کو اور ان کی زندگی میں جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، ان تمام چیزوں کو ہم نے تفصیل سے وہاں بیان کر دیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 42 سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ گفتگو شروع ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے کی، اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما اس کی، لا یسمع، جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، اور جو دیکھتا نہیں ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تجھے کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، غیر اللہ کو تم پکارتے ہو اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا اور کارساز اور دستگیر اور غوث سمجھتے ہو، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی کائنات میں تصرف کا ان کو اختیار حاصل رہتا ہے، کوئی مشکل کشا ہے تو کوئی گنج بخش ہے اور کوئی گیسو دراز ہے اور کوئی غریب نواز ہے اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، یہ سارے کا سارا وہ شرک ہے جو اس کائنات میں انسانی شیاطین نے پھیلایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں اپنے مشرک باپ سے گفتگو کرتے ہیں، اس دور میں بھی اسی قسم کا ماحول تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا جاتا تھا۔ تو اپنے والد پر توحید کے مسئلے کو صحیح طریقے سے واضح کرنے کے لیے اور صحیح طریقے پہ اپنے والد کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی اہمیت کو بیان کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اپنے مشرک باپ سے گفتگو کرتے ہوئے جو ادب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ملحوظ رکھا وہ یہ تھا کہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہا کہ او مشرک یا او جہنمی یا کسی غلط قسم کے بے ادبی والے جملے سے اپنے مشرک باپ کو یاد نہیں کیا، بلکہ ادب اور محبت اور شفقت بھرا لہجہ استعمال کیا، یا آباتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر باپ، ماں یا خاندان کا کوئی بڑا یا کوئی اور مسلمان اگر وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے یا کسی کبیرہ گناہوں کا وہ عادی ہو چکا ہے تو اس سے جب آپ گفتگو کریں تو ادب والے لہجے اور ادب والے القاب سے اس کو خطاب کریں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے زیادہ، سب سے پکا، سب سے پہلا، سب سے سخت دشمن خود یہ آزر ہے، ان کا والد، اور سب سے زیادہ اذیت بھی اسی باپ نے اپنے اس موحد بیٹے کو پہنچائی ہے۔ اس کے باوجود یہ اپنے والد سے جب خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا، یا ابتی، ادب والا لہجہ اور ادب سے اپنے والد کو خطاب کیا۔ اور ادب سے خطاب کرنے کے بعد وہ جس گناہ میں پڑا ہوا ہے اس گناہ کے بارے میں دلیل سے بات کی، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے، بلکہ یہ کہ تم جن کو اور جس کو پکارتے ہو، جن کی یا جس کی عبادت کرتے ہو، یہ دیکھنے اور سننے اور نفع نقصان پہنچانے کی طاقت سے محروم ہے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ دلیل ہے۔ تو پہلے ادب سے خطاب اور اس کے بعد دلیل۔ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو یا ابتی کہہ کر خطاب کیا، اور جہاں مسئلہ توحید کا معاملہ ہے اور شرک اور کفر کو بیان کرنا ہے اور غلط عقائد سے رد کرنا ہے، وہاں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی، بلکہ فوراً یہ کہا کہ لم تعبدوا یا ابتی، یہ پہلا جملہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا، اس کے بعد کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ یا ابتی اس کو کافی سمجھ لیا کہ نرمی کا یہ پہلا جملہ کافی ہے، اب اپنی دعوت پیش کروں تو کیسے کہوں؟ فرمایا لم تعبدوا، فوراً بات کو شروع کیا، کوئی تمہید نہیں باندھی، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، صاف ستھری واضح دو ٹوک بات ہے۔ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تو دیکھیے ایک طرف اتنی نرمی اور محبت اور ادب اور مروت کہ یا ابت یا ابت، اگلی آیات ہم پڑھیں گے تو دیکھیے آپ کو ان آیات میں یا ابت کا جملہ بار بار ملے گا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ لیکن اس کے ساتھ جب دعوت کی بات ہوتی ہے، توحید و سنت کی بات ہوتی ہے، تو کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتتے، ایک طرف یہ نرمی اور دوسری طرف شرک کی مذمت اور رد کرتے ہوئے اپنی صحیح اور کھری بات کو پیش کرنا کہ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعوت دینے والا داعی جب تک موم کی طرح نرم نہ ہو اور پتھر کی طرح سخت نہ ہو تو وہ کامیاب داعی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت کمزوری پیدا ہوتی ہے جب یا تو بالکل ہی موم بن جاتے ہیں اور یا بالکل پتھر بنے رہتے ہیں، اور دعوت دینے والے کے مزاج میں ان دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے کہ جہاں نرمی کا معاملہ ہو وہاں موم کی طرح نرم ہو جائیے، اور جہاں سختی کی بات ہو پتھر کی طرح سخت رہیے اور اپنے موقف سے ہرگز مت ہٹیے. تو صرف سختی بھی مناسب نہیں ہے, صرف نرمی بھی مناسب نہیں ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور یہی چیز ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے اور قرآن کی ان آیات سے معلوم ہو رہی ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم, اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو مزید آگے چلایا, اے میرے ابا, انی قد جاءنی من العلم, بے شک میرے پاس علم آیا ہے اللہ کی طرف سے, جو مجھے علم عطا ہوا ہے, اور ما لم یأتک, جو تیرے پاس نہیں ہے. میں نبی ہوں, مجھ پہ وحی ہوتی ہے, اور مجھے اللہ تعالی نے علم عطا کیا ہے, اور وہ علم جو تیرے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو دلائل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ان میں یہ بڑی اہم دلیل ہے جو علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اس لیے فتبعنی, پس تو میری تابعداری کر, میری پیروی کو اختیار کر, اہدی کا, تاکہ میں دکھاؤں تجھے صراطا سویا, سیدھا راستہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی اہمیت کو یہاں بیان کیا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص صحیح علم کے حامل اہل علم میں سے کسی صحیح عالم کی پیروی کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم کو حاصل کر لیتا ہے, بشرطے کہ وہ عالم عامل بھی ہو قرآن و سنت پہ, اور جو علم اس کے پاس ہے اس پر عامل ہو, اور وہ علماء حق میں سے ہو. اہل علم اور علماء, ان کی اقتداء کرنے اور ان کی پیروی کرنے کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 27 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 کی تفسیر میں ہم نے چند اہم امور کو بیان کیا ہے جو کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی و شافی ہے. لیکن اس مسئلے کی بڑی اچھی تحقیق وہ تفسیر معارف القرآن میں موجود ہے جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے. کتاب اللہ اور رجال اللہ, اللہ کے بندے, علماء حق, ان دونوں کے مجموعے سے صراط مستقیم کو حاصل کیا جا سکتا ہے. صرف کتابوں سے, صحیح استاد اور صحیح عالم, علماء حق, ان کی صحبت اور ان کے سامنے بیٹھے بغیر, ان کی صحبت میں حاضری دیے بغیر, صرف کمپیوٹر اور صرف کتابوں اور صرف لٹریچر سے اگر علم حاصل ہو سکتا تو ہر شخص عالم ہوتا. اور پھر مفتی صاحب نے اکبر کا یہ شعر لکھا ہے کہ کورس, جو کورس ہوتا ہے نصاب, کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, جو کورس ہوتا ہے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. آدمی بننے کے لیے آدمی کے پاس جانا پڑتا ہے, کتاب اور مشین آپ کو عالم نہیں بنا سکتے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو اپنی تابعداری اور اپنی پیروی کی دعوت دی کہ چونکہ مجھے اللہ نے علم سے نوازا ہے اور علماء کی تقلید اور علماء کی تابعداری اس لیے کی جاتی ہے کہ ان علماء حق کے پاس وہ علم ہوتا ہے اور یہ علماء حق اس علم کے حامل ہوتے ہیں جو کہ نبوت کا علم ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث ترمذی اور دوسری کتب میں موجود ہے, کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث علماء ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اتبعنی, یہ امر کا صیغہ ہے, اتبع یتبع اتباع, اہدی کا, اہد متکلم کا صیغہ ہے اور کاف ضمیر کی ہے, صراطا سیدھا راستہ, سویہ یہ صراطا کی صفت ہے, راستہ کون سا جو کہ سیدھا ہے اور جو صراط مستقیم ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تعبد الشیطان. یہاں پر بھی وہی جملہ ہے, یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے والد, اے میرے ابا, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر اپنے والد پہ حجت قائم کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو, پوچھتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, یہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے. اور شیطان وہ بدبخت اور مردود ہے جس نے رحمان یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, جو آیت نمبر 43 ہے, اس میں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہے کہ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, اس کی تفسیر میں بعض علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ فَاتَّبِعْنِي, اور اس سے پہلے یہ کہ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عام آدمی کو کسی نہ کسی صاحب علم کی پیروی ضرور کرنی چاہیے. عام آدمی کو کسی نہ کسی صاحب علم کی پیروی ضرور کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اگرچہ عمر کے لحاظ سے اور تجربے کے لحاظ سے ابراہیم کے والد اپنے بیٹے ابراہیم سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ معمر ہیں, لیکن جب علم کی بات آئی تو بڑی عمر اور تجربے وغیرہ کو دیکھا نہیں گیا بلکہ علم کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص عمر میں, رتبے میں, تجربے میں, مال میں, منصب میں, کسی بھی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے وہ بہت بڑا آدمی ہو, اور جس عالم کی وہ پیروی کر رہا ہے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھتیجا اور بھانجا ہو یا عمر میں اس سے کم ہو, تب بھی اس کو اپنے سے کم عمر کی پیروی کرنی پڑے گی کہ علم سے آدمی بلند ہوتا ہے. اور پھر علم نبوت, علم نبوت یہ تو وہ علم ہے کہ جو آدمی کو بہت اوپر لے جاتا ہے, اور قرآن کا علم جو کہ حقیقت میں علم نبوت ہے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں بارہا ہم نے پڑھی کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالی بہت سو کو اوپر لے جاتا ہے, عزت دیتا ہے, اور اس کتاب کی وجہ سے بہت سو کو اللہ ذلیل کرتا ہے. جتنے وہ لوگ کے جو عمر میں کم ہوتے ہیں اور دنیاوی کئی لحاظ سے وہ کمزور ہوتے ہیں, لیکن علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساروں پہ بلند کر دیتا ہے. علم اور قرآن و سنت کا علم اور دینی علم یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت کی عزت سے نوازتا ہے, بشرطے کہ اس کے پیچھے اخلاص ہو اور اس پر صحیح طریقے سے عمل ہو. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اب سمجھاتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ان کو ترغیب دے رہے ہیں اور ساتھ ہی وعید بھی سنا رہے ہیں کہ اے میرے ابا, میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تجھے کہیں رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے. اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اللہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ تو اس کے خلیل کا باپ ہے. اللہ کے ہاں حسب نسب کو نہیں دیکھا جاتا, اللہ تو عقیدے اور عمل کو دیکھتا ہے. اس لیے میں اس بات سے ڈرتا ہوں اے میرے ابا کہ کہیں تجھے رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے. فتکون للشیطان ولیا, اور پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی. شیطان کا ساتھی وہ شخص بنتا ہے جس پہ اللہ کا عذاب برستا ہے. تو یہاں آ کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو اس چیز کو بیان کیا کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آ کے رہتا ہے, کیونکہ آزر شرک کرتے تھے, مشرک تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس شخص کا حشر جو شرک کرتا ہے اور شرک کو ترک نہیں کرتا, اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا. یہ دو باتیں یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے ہمیں معلوم ہوں گی. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے سامنے اپنے اس گفتگو کو بیان کرتے ہیں اور اپنے والد کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ادب اور محبت اور نرمی اور شفقت اور حکمت سے بات کرتے ہیں. یا ابتی کہہ کر اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بات ختم کی اور چاہا کہ باپ جواب دے تو باپ نے جو جواب دیا قرآن نے اس کو بھی نقل کیا کہ باپ کا جواب یہ تھا کہ اراغب کیا تو پھرا ہوا ہے, انت تو عن آلہتی میرے معبودوں سے, یا ابراہیم اے ابراہیم. آج کی جدید زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر ابراہیم ہوتے تو اپنے بیٹے سے کہتے کہ تیرا عقیدہ خراب ہو گیا ہے, تو ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے راستے سے مجھے پھرانا چاہتا ہے. توحید کی بات اگر آج کے معاشرے میں بیان کی جائے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا, یہ وہابی ہو گیا, یہ نبیوں کو نہیں مانتا, ولیوں کو نہیں مانتا, اور یہ فلا عمل نہیں کرتا. ابراہیم کے والد نے بجائے اس کے کہ جو لہجہ بیٹے نے اختیار کیا اس لہجے کو اختیار کرتے ہوئے کہتے کہ یا ولدی, یا کسی اور نام سے جو محبت والا نام ہوتا, محبت والا لقب ہوتا, اس سے اپنے بیٹے کو پکارتے, جس طریقے پہ باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے اس کو اختیار نہیں کیا, بلکہ شرک نے. اور آپ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ قرآن میں مشرک قوموں کی تاریخ پڑھ کے یہ بات ہمارے سامنے نتیجے کے طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مشرک سے اللہ تعالی عقل سلب کر لیتا ہے. یہ عقل اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا بہت بڑا انعام اور عطیہ ہے, نعمت ہے. عقل نہ ہو, جس آدمی کے پاس عقل نہ ہو اس کو ہم پاگل کہتے ہیں, مجنون. عقل اس شخص کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتی ہے. اللہ کی طرف سے شرک کرنے والوں کو دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سب سے پہلی سب سے اہم سزا یہ ہوتی ہے کہ مشرک سے عقل سلب کر لی جاتی ہے. اگر عقل ہو, اگر عقل ہو تو پھر وہ حقیقی مالک اور حقیقی خالق کو چھوڑ کے کمزور مخلوق کو پکارے, قبروں پہ جائے, مزاروں پہ جائے, عرس اور قوالیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں ہو جائے اور دوسروں کو وہ پکارے, دوسروں کی نظر و نیاز اور چڑھاوے اور دوسروں کے نام کی دہائیاں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا یہ لہجہ بھی بتاتا ہے کہ عقل سلب ہو چکی ہے, اس لیے اپنے نبی بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, جن کی میں عبادت کرتا ہوں کیا تو ان سے باغی ہو چکا ہے. لئن لم تنتہی, بس اگر تو باز نہ آیا, جو دعوت تو دے رہا ہے اس سے اگر تو باز نہ آیا, لأرجمنک, میں ضرور تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دے, رجم سزا ہے, شرعی سزا ہے. لأرجمنک, اگر تو نے اپنی یہ توحید والی گفتگو اور یہ باتیں جو تو بیان کرتا ہے مختلف موقعوں پہ, جن سے ہمیں اور ہمارے مریدوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے حلقوں کی حاضریاں کم ہو گئیں, ہماری مجلسوں اور دروس میں لوگ اب کم آنے لگے, اس لیے کہ توحید کی دعوت نے ان کو شرک سے, دنیا کی محبت سے اور بہت سارے غلط اعمال سے پھیر دیا. اللہ نے اپنی رحمت کے دامن میں ان کو لے لیا. لَأَرْجُمَنَّكَ, اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اور یا تو مجھے چھوڑ دے طویل عرصے تک. اس کا جو مفہوم بنتا ہے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, وہ یہ ہے کہ تو مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھا. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے طویل مدت تک, لیکن سلیس ترجمہ تو مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا. ملیہ یا تو یہ اسم ہے جو طویل مدت کے معنی کے لیے آتا ہے, اور یا پھر ملہ یا ملو سے صفت کا صیغہ ہے, طویل سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مفہوم یہ بنا کہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل مت دکھا. یہ اس مشرک آزر کا جواب تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, ہر دور کا مشرک اسی لہجے کو اختیار کرتا ہے جو لہجہ آزر کا تھا, کہ جب توحید کی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. شرک پر رد اور مذمت اور شرک اور بدعت سے اور کبیرہ گناہوں سے منع کیا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, محض دشمنی, ضد اور غلط قسم کے جملے وہ استعمال کرتے ہیں, جس طریقے پہ آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دھمکی دی. اب دیکھیے, لَأَرْجُمَنَّكَ, یہ بڑی شدید وعید ہے. لَأَرْجُمَنَّكَ, یہ بڑی شدید دھمکی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مشرک جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ دھمکی دیتا ہے. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, یہ جواب تھا آزر مشرک کا اپنے خلیل بیٹے ابراہیم کو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اندازہ لگا لیا کہ اب مسئلہ بڑا خطرناک حد تک